پروردگار عالم ہماری گناہ گار آنکھوں کو زیارت امام زمان کے قابل بنائے، ایک بار پھر سوا پڑھ جی محمد اور اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں خضوع خشوع خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں، ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد والے حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم صلوات على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
حضرت امیر المومنین مولا المتقیان فرماتے ہیں کہ اپنی آخری وصیت میں جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزندوں کو دی اور مخاطب سب ان کے پیروکار ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ پوری دنیا میں جتنی ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں جتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے اس قول کے ہاف پہ عمل کیا ہے، آدھے پر عمل کیا ہے، انہوں نے صرف اپنے امور کو منظم کر لیا ہے۔ یہ ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ علم جو نظر آتا ہے، وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مگر یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو مغرب میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علم پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو انبیاء اور مرسلین کے ذریعے عطا کیا، پہلے خدا نے استاد کو خلق کیا، اس کے بعد شاگردوں کو خلق کیا، پہلے نبی کو بھیجا خلق کر کے، اس کے بعد اولاد آدم آئی جس نے ان سے سیکھنا تھا۔ اور یہ جتنا علم دنیا میں نظر آ رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا منبع جا کے انبیاء تک پہنچتا ہے کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور انسان کو سکھایا گیا کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، رہن سہن کے انداز، گھریلو انداز، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حقوق، انسانی حقوق کا بھی اگر آپ کو کہیں کوئی سبق ملے گا تو وہ اسلام میں ملے گا۔ جب میں اسلام کا ذکر کرتا ہوں تو اسلام سے مراد ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ پیغمبر اکرم جو دین لے کر آئے وہی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اول سے دین ہے ہی اسلام۔ ہاں، دین کی تکمیل پیغمبر اکرم کے دور میں ہوئی ہے۔ حضرت آدم جو تعلیمات لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ کی، تمام انبیاء اور مرسلین کی جتنی تعلیمات تھیں وہ سب اسلام ہیں اور سب اسلام کے مطابق ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب اسلام ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اور عیسائیت کی تعلیمات میں اور یہودیت کی تعلیمات میں کیوں فرق نظر آتا ہے؟ اس فرق کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب بھی کسی نبی کے ذریعے اسلام کے حوالے سے لوگوں کو کچھ سکھایا تو اس میں انسان کی سطح فکری کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، ریولیشن نہیں آئی، وحی نہیں آئی۔ کیوں؟ انسان کا مینٹل لیول ابھی ادھر نہیں پہنچا تھا کہ اس کو وحی کی ضرورت پڑے یا وہ وحی کو سمجھ سکے۔ حضرت نوح کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ ہوتا تھا، ایک آسمانی کتاب آتی تھی، اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ ہوتا تھا جو اس کتاب کے مطابق لوگوں کو رہنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہر دور میں ایک بات ضرور ہوئی کہ یہ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جن کا آغاز ہمیں حابیل اور قابیل کے دوران ہی مل جاتا ہے، دنیا پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میں جتنا بھی کام کر لوں اس ہاتھ دو ہاتھوں سے ایک حد ہے، اس لمٹ سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کے میں کام نہیں کر سکتا ہوں، اتنی یہ حد ہے میری جتنے میں دو ہاتھوں سے کما سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ پھر انسان کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے میری حد ختم ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے میں دوسرے کے ہاتھوں کو کیسے استعمال کروں، درست ہے؟ یہاں سے مڈل مین کا تصور آ جاتا ہے، کاروبار میں بھی مڈل مین ہوتا ہے، پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک فیکٹری میں ایک چیز مینوفیکچر کی گئی یا زمیندار نے کوئی چیز اگا دی، وہ مڈل مین اس سے خرید لیتا ہے اور وہ جا کے کس کو بیچ دیتا ہے؟ دکاندار کو، ریٹیلر کو بیچ دیتا ہے، بیچ میں وہ کرتا کچھ نہیں، یہاں سے لے کر وہاں کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مارجن وہ مڈل مین لے جاتا ہے۔ یہ اسی قسم کے مادہ پرست لوگ تھے جو مڈل مین بن گئے، انہوں نے لوگوں کو اپنا مزدور بنا لیا، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ان کی مزدوری کی بنیاد پر جو چیز حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی ہوئی چیز کو ہائی پرائز کے اوپر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ جتنی معدنیات ہیں ان میں سے جو اس وقت سب سے ضروری سمجھی جاتی ہے وہ آئل ہے۔ آئل دیکھیں، کروڈ آئل مسلمان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہاں سے خرید لیا جاتا ہے، اس کو صرف سیپریٹ کر کے اور تھوڑی سی ٹیکنالوجی میں اس میں تبدیلی کر کے، یعنی کوئی چیز تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، وہ جب واپس بیچا جاتا ہے تو اس کی پرائز کئی بلند ہوتی ہے۔ ایک بیرل مثال کے طور پہ 70-80 ڈالر کا ملے گا، ایک بیرل 80 ڈالر کا، اور یہاں پہ آپ کو گیلن جو ہے نا اس کی پرائز 1 ڈالر ہوگی، ایک گیلن 1 ڈالر کا مثال کے طور پہ اس طریقے سے آپ کو ملے گا۔ یہ پرائس ہائی کس لیے؟ چونکہ اس کو ریفائن کر دیا گیا، اس کے اندر وہ کر دیا گیا اور اس کی کپڑے شپڑے پہنا کے اس کی پریزنٹیشن اچھی کر دی گئی۔ بہرحال یہ اس وقت سے مادہ پرست لوگ یہی کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ انسان کو اپنی گرفت میں، اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو سکویز کرتے جاتے ہیں، ان کو ان کی محنت کی کمائی کم دی جاتی ہے، کم قیمت پہ ان سے خریدا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو، ان کی محنت کو، ان کی اساس کو، ان کی عقل، شعور، سوجھ بوجھ، سب چیز کم سے کم قیمت پر خریدی جاتی ہے اور مہنگے داموں کو وہ چیز بیچی جاتی ہے۔ اور یہ چیز، دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے آج دنیا میں ممالک، ترقی یافتہ ممالک کو حکمرانی کر رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز بھی دونوں میں سے اوریجنل نہیں ہے، دونوں آرٹیفیشل ہے۔ مثال کے طور پہ آج گیس سٹیشنز پر وافر مقدار میں گیس موجود ہے، میں جاؤں گا گاڑی لے کر تو میں اپنی ضرورت کے مطابق مثال کے طور پہ 20 ڈالر کی گیس لے لوں گا اور نکل آؤں گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ہفتہ چل گیا، 5 دن 7 دن چل گئے، میں اپنا کام چلا کے 5-7 دن کے بعد دوبارہ جا کے پیٹرول ڈلوانے کے لیے پھر گیس سٹیشن جاؤں گا، وہاں سے پھر اپنی گیس بھرواؤں گا اور ایک مقدار میں، اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, سپوز کر لیتے ہیں کہ آج شہر میں افواہ آ گئی کہ اب فیول کی قلت ہونے والی ہے اور فیول اویلیبل نہیں ہوگا, گیس اویلیبل نہیں ہوگی مارکیٹ میں. اب کیا کیا, میری ضرورت $20 کی تھی اور چونکہ ایک کیوس کی سچویشن پیدا کر دی گئی, افواہ پھیلا کے, اوریجنل نہیں ہے, افواہ پھیلا دی گئی. اس کیوس میں کیا کرتا ہے, ہر آدمی بڑے بڑے بیرل گیلنز لے کر چلا جائے گا. جناب اس نے پتہ چلے کہ جناب ٹرکس لے کر گیا, اس میں چار پانچ بیرل کھڑے کیے اور اس کو ڈرم بڑے فل کر رہا ہے فیول سے تاکہ میرے پاس سٹوریج کافی ہو. کہ کیوس کے عالم میں جب فیول ختم ہو جائے تو میرا کاروبار زندگی نہ رکے, میں اپنا کام کرتا رہوں. اب جس کی ضرورت $20 کی تھی, مثال کے طور پہ اس نے $500-$600 کا جب فیول لینا شروع کر دیا تو کیا ہو گیا, قلت پیدا ہو گئی, شارٹیج ہو گئی فیول کی. درست ہے, یہ اس کیوس نے کیا کیا, اوریجنل نہیں تھی, اوریجنلی کمی نہیں ہے, لیکن کیوس کی وجہ سے جو کیوس پیدا کر دیا گیا, یہ کیوس نے کیا کیا کہ آپ کے لیے اس افواہ نے اور اس ہنگامی صورتحال نے واقعی قلت پیدا کر دی. دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہے, رازق اللہ کی ذات ہے, اتنا رزق موجود ہے کہ اگر صرف ہمارے پڑوسی ملک میں جتنا رزق پیدا ہوتا ہے, یہی گندم, یہی جو, یہی مثال کے طور پہ کارن اور یہ سبزیاں اور یہ چیزیں اگر سپلائی کر دیجیے, میں مطمئن ہوں کہ پوری دنیا کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں. چھوڑ دے باقی دنیا میں جتنا کچھ ہے, ہمارے انڈیا میں, پاکستان میں جو سبز علاقے ہیں وہاں کیا معنی رکھتی ہے. مولا فرماتے ہیں جہاں پانی کی فراوانی اور زمین زرخیز زمین موجود ہو وہاں غربت کیسے ہو, وہاں غربت کیا معنی رکھتی ہے. لیکن یہ غربت کیا ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے دوستو, یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ہے. وہ کیسے کہ ہم لوگ جو گندم اگاتے ہیں گندم کی پرائس نیچے دے ہیں, اور لوگ کیا کرتے ہیں چاول اگاتے ہیں اس چاول کی پرائس نیچے لے آئے. اب بنگلہ دیش میں چلے جائیں وہاں پہ چاول بہت زیادہ اگتا ہے مثال کے طور پہ, وہاں پہ جا کے دیکھیں گے, پنجاب میں چاول اگتا ہے, وہاں پہ جو چاول کی پرائس آپ کو ملے گی وہ بالکل اونے پونے داموں مڈل مین خریدتا ہے, اس میں پھر ٹیکسز کو انکلوڈ کر دیا جاتا ہے, کئی گنا ٹیکسز ان پر امپوز کر دیے جاتے ہیں. وہ ٹیکسز کی پیمنٹ, اگر ہمارے ممالک میں آپ صابن جا کے 15-20 روپے کا صابن لیں گے تو میں مطمئن ہوں کہ اس کے جو اصل جو چیز ہے اس کے اوپر پرائسز وغیرہ کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو 20 روپے میں سے ایٹ لیسٹ 14-15 روپے ہم ٹیکسز میں پے کر دیتے ہیں. اور یہ پیمنٹ ٹیکسز کی کیا کرتی ہے, یہ پاورٹی کریٹ کرتی ہے. اسی حوالے سے اور کئی کام ہیں, کئی لوگ آپ لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو, ہم سے زیادہ بہتر واقف ہیں ان چیزوں سے, کئی چیزوں کے ذریعے پاورٹی کیوں لائی گئی, پاورٹی فائدہ کیا ملتا ہے سرمایہ دار کو اور کیپیٹلسٹ کو, کیا فائدہ ملتا ہے پاورٹی سے. فائدہ آپ کو دبئی چلے جائیے, ایک کمپیوٹر انجینئر آپ کو انڈیا سے پاکستان سے اگر کوئی جائے گا وہاں پہ نوکری کرے گا تو مثال کے طور پہ اس کو 5,000-7,000 درہم اگر دیے جاتے ہیں اس ایک کیلیبر کے, ایک ایجوکیشنل لیول کے اور ایک تجربے کے, ایک کمپیوٹر انجینئر کو اگر 5,000-7,000-10,000-15,000 مثال کے طور پہ دیے جاتے ہیں, تو اگر یورپ سے کوئی جائے گا تو اس کو 25,000-30,000 اس کے دیے جائیں گے اسی کام کے. اور اکثر یہ دیکھا گیا وہاں پہ, سننے میں یہ لطیفہ بھی آتا ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ کمپیوٹر انجینئرز, وہ جا کے ان سے سیکھتے ہیں کہ بھئی تم سکھاؤ یہ کیا, یہ کس طرح کرنا, وہ بتا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, صرف پریزنٹیشن. وہاں پہ پاورٹی ہے اور یہاں پر پاورٹی نہیں ہے, وہاں غربت ہے. اس کی مثال ایک اور دوں, مثال کے طور پہ میں کسی صاحب کے ساتھ کاروبار میں کام کرنا چاہتا ہوں, بزنس میں میں ان کو چاہتا ہوں جی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, یا وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ میرے ساتھ مل کے کام کریں, میں کہوں گا میں اپنی صلاحیتیں, میں اپنا ایکسپیرینس, میں اپنا تجربہ, میں اپنی سمجھ بوجھ, میں اپنے تمام مسائل آپ کے حوالے کروں گا, لیکن کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے, 50-50 ہمارا شیئر ہوگا کاروبار میں, جو حاصل ہوگا جو پروفٹ ہوگا آدھو آدھ کریں گے, آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا. درست, یہ مناسب ایک چیز ہے کہ آپ بھی محنت کر رہے ہو, آپ کا بھی کاروبار ہے, میں بھی اس میں شیئر کر رہا ہوں, میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ اگر ہے میں اپنی انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں اور میں 50-50 پہ اس کو شیئر کریں گے. اب مثال کے طور پہ میرے حالات بڑے تنگ ہیں, میں 50% انویسٹمنٹ اگر نہیں کر سکنے کے قابل میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا جناب میں اپنی صلاحیتیں آپ کو دیتا ہوں, 75% شیئر آپ کا اور 25% میرا. درست, اگر مثال کے طور پہ حالات اور کمزور ہو گئے, یہاں پہ گھر والوں نے پیچ ٹائٹ کیے ہوئے میرے, فلانا کام نہیں ہے, فلانا کام نہیں ہے, فلانا کام. مثال کے طور پہ گھر کی سچویشن نے, گھر کی ضروریات نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے, گھر کی ضروریات میں پوری نہیں کر پا رہا ہوں, مارٹیج دینی ہے میں نے, میں نے بچوں کے سکولوں کی فیس دینی ہے اور میں تنگ پڑا ہوں. اب اس صورت میں جب جاؤں گا تو میں شاید اس کو کہوں کہ بھائی 20% نہیں, آپ کچھ اتنا دو کہ میرا کام چل جائے, میرا گزارا چل جائے, اور اتنا مثال کے طور پہ مہینے کے مجھے اتنی انکم چاہیے, اور وہ انکم ایک ریزنیبل قسم کی تنخواہ میں اس کو بولوں گا, میں اپنی ساری صلاحیتیں تمہیں دے رہا ہوں, ایک ریزنیبل قسم کی اچھی قسم کی تنخواہ مجھے دو. مثال کے طور پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جی میں 25,000 آپ سے تنخواہ لوں. اور اگر پاورٹی اور بڑھ گئی, یہ لیول اور تنگ ہو گیا, میری مارگیج سر پہ پڑی ہے اور میں نے وہ نہیں دیے تو میرے کام خراب ہو جائے گا, بچوں کی فیس میرے بچے سکول سے نکال دیے جائیں گے, میں گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, گاڑی کے میرے پیسے ویسے سب کچھ, ان ساری چیزوں میں بہت بری طرح سکویز ہوا ہوں, میں کہوں گا یار جتنے میں میرا گزارا ہوتا ہے اتنا مجھے دے دو, میں کسی میں گزارا کروں میں راضی ہو جاؤں گا. یعنی دیکھیے جو میری پاورٹی کا لیول انکریز ہوگا, میری ڈیمانڈ میں کمی آتی جائے گی, میں سکویز ہوتا چلا جاؤں گا. اور پھر ایک چیز کا بھی ظاہرا تصور نہیں ہے, پہلے زمانے میں تصور ہوتا تھا, لوگ آ کے کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں تمہیں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دیتا ہوں, میں تمہارا غلام بن جاؤں گا, اتنی رقم مجھے چاہیے کہ میرے گھر والوں کا اور میرے تمام معاملات کا کام چلے. یہاں سے غلامی کی بنیاد چلتی تھی. لیکن آج کوئی غلام نہیں بناتا, اس لیے نہیں بناتا کہ آج ہیومن رائٹس کا لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل گیا ہے. آج غلام نہ بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہیڈیک نہیں لینا چاہتے. جس کو غلام لے لیا, اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کے گھر کا, اس کے باہر کا, اس کی بیماری کا, اس کے تمام چیزوں کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی, تو میں غلام کیوں لوں؟ میں ان کہتا ہوں بھائی تم کام کرو, اور جو کام کرو گے اتنا میرا شیئر ہوگا, یہ مجھے لا کے دے دو, جو بچ گیا وہ تمہارا. بھوکے مرے, بھوکا مرے گا تو وہ خود مرے گا جو کام کر رہا ہے, میں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, مجھے میرا شیئر جو کمائی کی کریم ہے وہ میرے پاس آ جائے گی, جو باقی بچ جائے گا وہ اس کا. اگر نہیں کما سکے گا, کہیں کوئی پرابلم پیش آ گئی تو وہ اثر اس کے اوپر پڑے گا, میرے اوپر نہیں پڑے گا. یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس پاورٹی نے, پاورٹی کے ذریعے اور دوسرے فرسٹریشن کے ذریعے, دوسری چیز کیا ہے فرسٹریشن, جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اسکول میں بچپن میں جا کے لڑکے اور لڑکی, توجہ لڑکے کی لڑکی کی طرف اور لڑکی کی لڑکے کی طرف, کس کی لڑکی کس کا لڑکا, وہ کسی سسٹم کا بچہ نہیں ہو, سسٹم کی بچی نہیں ہو, میری اور آپ کی بچی بچے ہیں, ان کو آپس میں شروع میں اٹیچ کر کے پھر ان کی تعلیم اور تربیت اس طرح کی گئی, تعلیم سے نکال کے اس کی بلندی پر. یاد رکھیے کہ ایک سسٹم جو بنایا گیا ہے, جیسا بھی سسٹم ہے, انہوں نے کچھ اپنی آؤٹ پٹ لینی ہے, اس کے مطابق سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی آؤٹ پٹ کیسے لی جائے. ان کے لیے وہ چیزیں شاید سوٹ نہ کرتی ہوں جو میری اور آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. میں چاہوں گا میرا بچہ دیندار ہو, پرہیزگار ہو, میرا بچہ والدین کا فرما بردار ہو, اپنے آپ کو سمجھے, اپنے وجود کو گم نہ کرے. میں کمانا چاہتا ہوں, میں اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس قیمت پر نہیں کہ میں اپنی اولاد کو ہاتھ سے گنوا دوں. اپنی اولاد کی قیمت پر میں نہیں کمانا چاہتا, میں اپنی نسل کو تباہ کر کے اس بنیاد پر نہیں کمانا چاہتا, میں اپنی نسل کو غلام بنا کر نہیں کمانا چاہتا, میں کمانا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں عزت اور آبرو سے اپنی نسل کو بچا کر اور یہاں سے کماؤں, اور اس کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کروں اور دیگر ضروریات کو بھی میں نبھا سکوں. لیکن یہاں کا سسٹم دوسرا ہے, یہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ چلتا ہے, یہاں پہ دیگر معاملات کو دیکھا جاتا ہے. 5 دن لوگ کس کی طرح کام کرتے ہیں, کس کی طرح کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ ہم اور ایک فریکوینسی پہ نا, 5 دن گدھے کی طرح کام کرتے ہیں تاکہ 2 دن عیاشی کر سکیں, اور 2 دن کی عیاشی کی خاطر, یعنی وہ گدھے کے آگے گاجر لٹکا دی گئی ہے, وہ 2 دن جو پہلے فرسٹریشن کریٹ کی گئی سکول کے دوران میں, جوانی سے پہلے بعض معاملات کی طرف بچے کی توجہ مبذول کرا دی جاتی ہے, ابھی اس کے جسم میں وہ چیز تحرک جوانی کا پیدا نہیں ہوا تو اس کی توجہ دلا دی جاتی ہے, تمہارے جسم میں یہ چیز ہے, تمہارے جسم میں وہ چیز ہے, اس کی توجہ اٹینشن کر دی کہ تمہارے اندر. اب وہ بچہ فرسٹریشن میں کیا کرتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ کب میرا جسم اس قابل ہوگا کہ میں اپنے جسم کے تجربات کر سکوں. یہ فرسٹریشن جو کئی سالوں کی جمع ہوئی ہوتی ہے, جب بالغ ہوتا ہے بچہ یا بچی, وہ دوڑ لگاتے ہیں باہر کی طرف. آپ کہیں جناب آپ سینٹر میں آئے, آپ اللہ کو نیاز کریں, آپ نماز پڑھے, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, وہ کہے گا وہ پاکستان میں ٹرکوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا اچھا دوست پھر ملیں گے. درست ہے, کیونکہ فرسٹریشن اس کے اندر کریٹ کر دی گئی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہاں پر کیا بنتی ہے کہ بچوں کو لا کر, ہم نے دیکھا, ہم نے ادھر اذانیں سنی, ہمارے بچپن میں تربیت ایک ماحول میں ہوئی, کیا اس ماحول میں ضروری نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی خاطر اولاد کی وہ کمی جو اولاد میں موجود ہے وہ شروع دن سے اول دن سے اس کو پورا کریں؟ پہلے دن سے اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی۔ لا تقل لہم اف، اگر تمہارے والدین ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ کس لیے کہا گیا؟ پارٹی بازی نہیں ہے والدین کے ساتھ اللہ میاں کی، وہ اسی تربیت کی بنیاد پر کہ جو ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تربیت مربی کا کام ہے، مربی وہ ہے جو رب ہے، اور جب یہ رب کے اس کام میں ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں ہمیں وہ مقام دیتا ہے کہ اولاد کو کہتا ہے لا تقل لہما افن، ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، مولانا صاحب مجلس پڑھ دیجئے والدین کا احترام، موضوع اکثر لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں والدین کا احترام، درست ہے ہم دین کو چاہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ہمارا بچہ جو ہے والدین کا احترام سیکھتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ والدین کا احترام دین سے سیکھا جاتا ہے، لیکن کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی تمام مشکلات، تمام مصیبتوں کی جڑ اسلام سے دوری اور خدا سے دوری ہے؟ حقیقت میں یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے۔ ہم نے کالج یونیورسٹی، ہم نے شروع سے، ہم ماں کے شکم سے کوئی مولوی پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح انگلش میڈیم اسکول میں، کانوینٹس کے پڑھے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، انجینئرنگ کی، سارا کچھ دیکھا، وہ پورا نظام ہم نے دیکھا، کالج یونیورسٹی ہم نے بھی گزاری ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ادھر ڈائیورشن مارا ہے تو یہ سائڈ بھی، دونوں سائڈیں دیکھی ہوئی ہیں۔ میں اپنے تجربے کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر خدا دوبارہ زندگی دے اور پوچھے کون سی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، تو جو زندگی ابھی گزار رہا ہوں میں اسے اتنا مطمئن ہوں کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پروردگار یہ زندگی دوبارہ عطا کرنا۔ کیوں؟ حقیقت میں سکون ہی آ رہا ہے۔ بے دین آدمی پر اور دیندار آدمی پہ، دونوں پہ مشکلیں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جب بے دین پہ مشکل آتی ہے اس کا دل مضطرب ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہمیں بتا رہا تھا، کہتا کہ ایک سواری کو میں لے کے جا رہا تھا ایئرپورٹ، انگلینڈ کی بات ہے، کہتا راستے میں ٹریفک جام ہو گئی، تو پیچھے جو سواری بیٹھی تھی پریشان حال، کبھی ادھر فون کرے کیوں ٹریفک جام ہے، کیا ہوا، کیا کیا، کس طرح، ایک عجیب قسم کی ان کی سچویشن ہو گئی، کہ میں نے کہا کہیں یہ بے ہوش نہ ہو جائے، کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو، کیوں، کیا پرابلم، کیا آپ کو ٹریفک جام میں چل پڑے گی؟ کہتے آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، کیا ہونے والا مجھے پتا نہیں۔ کیوں دل مسترب ہے؟ چونکہ اس مالک حقیقی اور خالق کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ جب اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے پھر انسان کو پتا ہوتا ہے، اٹھائے گا مصلی، بچھا کے قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر دو رکعت نماز، طلب حاجت کی، معبود تو جانتا ہے نا، اگر کوئی نہیں جانتا، پروردگار تیرے سوا کس سے میں نے لو لگائی ہے؟ لیکن اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ ضروری ہے، ایک کریڈٹ، اچھا کریڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ اللہ کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ریٹنگ خراب ہے نا، تو پھر یہ نہیں کہ اللہ دھتکار دے گا، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں مستجاب کروں گا، لیکن خود پتا ہے کہ میرا کریڈٹ خراب ہے، میں کیسے اپلائی کروں، یہ نہ اپلائی کروں اور کچھ ہوگا نہیں۔ یہ جو شیطان ہمارے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، شیطان گناہ کے ذریعے ہمیں نا امید کر دیتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نا امیدی گناہ سے بڑا گناہ ہے، گناہ کر کے نا شیطان نا امیدی پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اس تمام غلامی کے چکر سے، یہ آج کوئی نیا چکر نہیں ہے، صرف اس کے انداز نئے ہیں، چکر وہی ہے جو پرانا چل رہا تھا، حابیل اور قابیل کا۔ فرعون نے یہی کچھ کیا تھا، لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، لوگوں کو کیا کہا، فرعون نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، سوال پڑھتی ہے محمد والے محمد کا، فرعون نے کبھی معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں تمہارا معبود ہوں، نہیں کہا میں تمہارا مالک اور خالق ہوں، خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، میں رب ہوں، کیوں، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، میں تمہیں پینے کو دیتا ہوں، میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں، میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں، لہذا آئین اور قانون میرا چلے گا۔ فرعون نے کہا تھا میرا قانون چلے گا، میں اگر کہہ دوں گا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے تو کوئی نہ نہیں کرے گا، کوئی اوف نہیں کرے گا، صرف اس بنیاد پہ کہ تمہاری بنیادی ضروریات، یہی مادی نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری ضروریات ہم پیدا کرتے ہیں، تمہیں دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، آپ نے قانون ہمارا ماننا ہے۔ خدائی نظام میں اور مادی میٹیریلسٹک نظام میں ایک بنیادی فرق ہے کہ اللہ پرابلم ہمارے لیے کریٹ نہیں کرتا، اللہ نے سولوشنز کریٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم جب ان سولوشنز کی طرف نہیں آتے تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سولوشن ان کا وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ جب وہ پرابلمز کو ان سولوشنز کی طرف ہم نہیں آتے تو مسائل نظر آنے لگتے ہیں آٹومیٹیکلی، بھائی ہم اگر گھر میں پانی نہیں رکھیں گے تو ہمیں پیاس کے دوران ہمیں پانی اویلیبل نہیں ہوگا، ہم پریشان ہو جائیں گے نا. پانی اویلیبل ہے، ہمارا کام ہے گھر میں پانی رکھیں، ذخیرہ کھانے کا روز کی ضروریات کے مطابق اپنی ضروریات کی چیزیں رکھیں، اویلیبل ہے. دنیا میں رزق اویلیبل ہے، سب کے لیے اویلیبل ہے. یہ الگ بات ہے کہ غاصب لوگ، میٹیریلسٹک لوگ لوگوں کے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. پہلے لوگوں کے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس مسئلے سے تمہیں نجات دیتا ہوں، آؤ میری حکمرانی کو مانو. یعنی کرتے ہیں وہ کچھ نہیں، خود پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور جو پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤ. مثال کے طور پہ غلہ موجود ہے، انہوں نے کیا کہ غلے کے ذخیرے پہ قبضہ کر لیا، ذخیرہ توزیع کر لی، اس کے بعد کہا جناب آپ کو غلہ چاہیے، ہاں جی اب یہ کام کرو تو میں غلہ دوں گا تمہیں. یہ اس بنیاد کے اوپر لوگوں کے زندگیوں پر قابض ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، پھر ان کا سولوشن بتاتے ہیں، ان پرابلم کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کے اوپر حکمرانی لے لیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا دیتے ہیں. اسلام یہ نہیں کرتا، اسلام نے ہر چیز اویلیبل کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے نا، ہمیں امام صادق علیہ السلام سے معصوم سے کروایا کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ جو چاہے گناہ کر لو، جو چاہے غلط کام کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری جنت کی، جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں جنت میں جانے کا، لیکن تین کام نہ کرو. جو مرضی گناہ کرو لیکن تین کام نہ کرو، تین کام چھوڑ دو، پھر جو مرضی گناہ کرو جنت کی گارنٹی ہے، جنت میں چلے جاؤ گے. پوچھا کیا کام؟ کہا جی پہلا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے اس پہ کھڑے نہ ہو. درست ہے، جو اللہ نے زمین بنائی ہے اس پہ کھڑے نہیں ہو اور پھر گناہ کرو. دوسرا کام کہا جو اللہ نے رزق پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ نہیں، پھر جو گناہ کرنا ہے وہ کر لو. تیسرا کہا جو اللہ نے ہوا بنائی ہے اسے سانس لے لو، پھر جو مرضی گناہ کر لو. ہم نے سانس لینا ہے تو اللہ کی خلق کی ہوئی ہوا سے، ہم نے رزق کھانا ہے تو اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق، درست ہے، اور ہم نے اگر کھڑے ہونا ہے تو اسی زمین پہ جو اللہ نے خلق کی ہے، ایک مٹی کا گولا، اور ہمیں احساس نہیں کرنا، یہ تینوں کام ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی طرف نہیں آنا. دیکھیے اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو یہ جانور کس نے خلق کیا ہے؟ اگر اگا رہا ہے کوئی اس کو بڑھا رہا ہے، جی میں یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو کیمیکلز کھلا کھلا کے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی نے بڑی اچھی تشریح کی، کہتا ہے کہ لکس لائک این ایپل، اسمیل لائک این ایپل، ٹیسٹ لائک این ایپل، بٹ اٹ مائٹ ناٹ بی این ایپل، اٹ مائٹ بی اے پوٹیٹو. اس میں جان نہیں، جو جاندار غذا جو اللہ نے خلق کی ہوئی تھی، یہ جتنی بیماریاں آج نظر آ رہی ہیں، یہ فلانی بیماری یہ کیمیکلز کھا کے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. جو اوریجنل فوڈ تھا وہ تو ابھی دستیاب ہی نہیں ہے نا، وہ ابھی دستیاب ہی نہیں ہے، اور وہ کیمیکلز اتنے زمین میں مٹی میں ملا دیے گئے کہ وہ کیمیکلز کھا کے تو پھر انسان کیا بنے گا. وہ کہتے ہیں جو مرضی کرے، مادی فرد کا آج کا فائدہ سوچتا ہے، انہوں نے یہی سوچا کہ آج ان کو کر دیا جائے. لیکن تین چیزیں، اللہ کا رزق نہ کھائیں. اب یہ جو ہم بنا کے بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ مارکیٹ میں اگر کسی نے سبزہ اگا دیا، آلو اگا دیے، سبزی اگا دی، یا جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو میٹ وغیرہ لا کے آ گیا، اس کو اگانے کے لیے اس نے چارج ہمیں کیا مثال کے طور پہ $10، تو جو خالق ہے جس کی زمین استعمال ہو رہی ہے، جس نے جو بیج خلق کیا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، جس نے جو حیوان کو زندگی دی ہے وہ حیوان استعمال ہو رہا ہے، وہ کتنا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کتنی پیمنٹ کی جائے؟ اگر $10 ادھر دے رہے ہیں تو $40 تو اس کو دینے چاہیے جس کو بلانگ کرتا ہے. وہ اس کو بلانگ نہیں کرتا، اس نے وہاں سے بیج لیا اور اس نے نہ کیا کیا، اگانا شروع کر دیا. یہ اتنی پرائز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کیا وہ ڈیمانڈ، وہ کہتا ہے کچھ نہ کرو، صرف اپنا بھلا سوچ لو، اپنے آپ کو دوسرے کی غیر اللہ کی غلامی میں نہ دینا. تم آزاد پیدا کیے گئے ہو تو آزاد رہو، اس آزادی کے بدلے میں اللہ راضی ہے کہ جب تم کہہ دو نا لا الہ، کوئی معبود نہیں، خدا ہے میں ہر کسی سے آزاد ہوں، اور الا اللہ کی منزل پر پہنچے تو کہتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے میں نے خلق کیا، یہ اسی کے بارے سے سارے صلوات پڑھتی ہے محمد و آل محمد. نہ کوئی ٹیکس ڈیمانڈ کرتا ہے، نہ کوئی پرائس ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی چیزوں کی، تمام چیزوں کی اس کے ساتھ متصل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے. وہاں نہیں جائیں گے تو غلامی میں پڑ جائیں گے. دونوں طرف آزادی ہے، اسلام میں بھی آزادی اور کفر میں بھی آزادی. اللہ کہتا ہے غیر اللہ سے آزاد ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، اور غیر اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ سے آزادی، دین آزادی ہونی چاہیے، فریڈم، فریڈم کس سے؟ اللہ سے. جب اللہ سے آزاد ہوگا تو ہر کسی چیز کا غلام ہو جائے گا انسان، اپنے سائے سے بھی خوف آئے گا، آج فلاں کا غلام، آج فلاں کا غلام، فلاں کا غلام. قرآن کہتا ہے کئی معبودوں کو راضی کرنا بہتر ہے یا ایک معبود کو اور ایک اللہ کو راضی کرنا، جس کے ہمارے پر احسانات ہیں، جو ہمارا مالک ہے تخلیق کی وجہ سے. ہماری اولاد، ہم اپنی اولاد کے مالک اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے خلق کی ہے، نہیں. ہم تو اکثر نکاح پڑھنے جاتے ہیں، دولہے میاں سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں شادی کر رہے ہو، because everybody gets married so I'm also getting married. پتہ ہی نہیں ہوتا، اولاد آ جاتی ہے، پیپر شیمپر کی لسٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب یہ لے کے آنا ہے، وہ کرنا، یہ ساری کھاتوں میں پڑ جاتے ہیں. لیکن ہم اولاد کے خالق نہیں ہیں، کریئٹر نہیں ہیں ہم اپنی اولاد کے. ہم نے اولاد پیدا کی، ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی، اور اللہ نے پیدا کر دی، اللہ نے عطا کر دیا ہمیں. اس کی روح اور جسم وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ہمارا مالک ہے بے عنوان خالق کے. ہم لا شے تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں جسم عطا کیا. جسم مادی دنیا سے، میٹریلسٹک دنیا سے تعلق ہے اس کا، اور روح عطا کی. روح کا تعلق عالم ملکوت سے، فرشتوں کی دنیا سے ہماری روح. ایک جسم دیا حیوانی دنیا سے، میٹریلسٹک دنیا سے، ایک روح دی جس کا تعلق فرشتوں کی دنیا سے. دونوں کو ملا کے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا. ہمارا بچہ اگر ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے گھر میں رہے اور کہے ڈیڈ میرا اصول چلے گا، میں آپ کے رولز کو نہیں مانتا ہوں، تو کیا ہم اس کو برداشت کریں گے اپنے گھر میں؟ ہم اس کو گیٹ دکھا دیں گے، بیٹا ذرا جا کے باہر کھڑے لو، ایک گھنٹے کے لیے باہر کھڑے ہو، تمہیں پتا چل جائے کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں. خاص طور پر گرفتاری میں بچوں کو نہیں نکالنا، ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن کیا کیا، ہم اگر اس کو 2 گھنٹے کے لیے باہر کر دیں اپنے گھر سے، تو اس کو پتا چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ گھر جو خدا نے عطا کیا ہے. اللہ نے بھی ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے اپنا بھلا کر لو. جیسے ہمارا بچہ جب جاتا ہے نا اسکول، اچھے گریڈس لے کر آتا ہے، تو جب وہ تعلیم مکمل کرے گا، وہ کوئی بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا. میں جاب کی بات نہیں کر رہا، جاب میری نظر میں غلامی کی طرح ہے. مومن کو بزنس کرنے چاہیے، اس طرح اوپر والے لیول کو سوچنا چاہیے، آزادی کو نہیں کسی کے پاس گروی رکھنا چاہیے. پریفر کرنا چاہیے کہ انسان جاب شروع بھی کرے تو وہ سٹیپنگ سٹون ہو بزنس کی طرف آنے کے، سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے. اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ، اور بزنس میں جو لوگ ہیں ان کا چاہیے ہیلپ کریں دوسروں کی کہ وہ لوگ بزنس اسٹیبلش کریں. علی ولی اللہ والے ایک فیملی ہوا کرتے ہیں. مجھے اگر ایکسپیرینس مل گیا ہے کہ ہم ایک، میں ایک بزنس اسٹیبلش کر لوں، تو میرا کام ہے کہ میں اس ایکسپیرینس کو دوسرے کو ٹرانسفر کروں. لہذا یہ جو رولز ریگولیشنز ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے اپنا بھلا چاہ. جس طرح ہم چاہتے ہیں نا میرا بچہ اچھے گریڈز لے کر آئے، تو بچہ جب جائے گا کامیاب ہوگا اور اس کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، شاید میں دنیا میں موجود ہی نہ ہوں، لیکن جب بچہ اپنا بھلا کرتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، میں راضی ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو صرف اپنا بھلا کر، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جا، کل دوسرے کا محتاج نہ ہو. اسی طرح اللہ کہتا ہے اے میرے بندے دوسرے کی غلامی سے خود کو آزاد کر، اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کا غلام نہ بن. کیوں؟ تجھے تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اگر تو کسی آگے اور کے آگے سجدہ کر بیٹھا، وہ سارے سجدے تو نے ڈائیورٹ کر دیے کسی اور کی طرف، تو پھر تو انسان نہ رہا، اشرف المخلوقات نہ رہا، تو اشرف المخلوقات ہے. ایک شعر اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، کہتے ہیں نا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. ہمیں انسان پیدا کیے معبود نے، اور اللہ نے اس زمین کو ہمیں عطا کیے کھڑے ہونے کے لیے. اس زمین کو دیکھ لیں ذرا، ہماری زندگی کو دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. ایک پتھر کو جب تک ڈوری کے ساتھ نہیں باندھیں گے وہ گھما نہیں سکتے ہم اس کو. ڈوری میں باندھیں گے کارڈ کے ساتھ باندھ کے ایک سٹون کو، پھر ہم جب ٹرن کرتے ہیں تو اس کی فورسز، سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل فورس جب بیلنس ہوتی ہے تو وہ سرکل میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا پتھر زمین کی شکل میں سورج کے گرد گھمایا ہوا ہے جس کی ڈوری نہیں ہے. اگر کوئی پتھر ایسے گھومنا شروع کر دے تو کتنا بڑا رسک ہے بھائی، کسی بھی وقت یہ اپنے آربٹ سے نکل سکتا ہے، نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا ہے. اگر کوئی اور فورس آ گئی، یہ جب ہوا میں ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دیکھا چاند کی طرف ہے؟ کس کو مولا کا نام نظر آتا ہے چاند پہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے تو بتائیں. علی کا نام، یہ چونکہ آخری علی کے آنے کا وقت آ گیا تو خدا نے دنیا کو دکھا دیا، ورنہ یہ تو کب سے موجود تھا. میں نے کئی لوگوں کو دکھایا، سنت کے لوگوں کو دکھایا، حیران پریشان ہو گئے، مولانا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو، اب بھی کہہ دو کچھ نہیں ہے، یہ بائی چانس بن گیا، اور عین کے اوپر زبر بھی لکھی ہوئی ہے، ہے نا، عین کے اوپر زبر بھی ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ زبر بن گئی ہے اور یہ عین لام چھوٹی ہے، علی بن گیا ہے، یہ اس طریقے سے. بہرحال چاند کو ہم دیکھتے ہیں یہ کالے کالے داغ کس چیز کے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک ایون سرفیس نہیں ہے، کئی جگہ برائٹ ہے اور کئی جگہ ڈارک اسپاٹس ہے، یہ ڈارک اسپاٹس کس چیز کے ہیں؟ کیوں نہیں جاتی ہے؟ کریٹرز ہیں وہاں پہ، وہاں پہ کھڈے ہیں، وہ کھڈے کیسے بنے ہیں؟ میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں، جی آپ بتائیں بیٹا، ہاؤ آر دوز کریٹرز فارمڈ آن دا مون سرفیس؟ میٹیئرز ہیں، وہ پتھر جو ہیں، بڑی بڑی چٹانیں اس فضا میں گھوم رہی ہیں، اور وہ میٹیئرز جب آ کر چاند کی سرفیس پر آ کے گرتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کئی ہزار میل تک بھی ہوں گے، اور وہ جب ان پہ ٹکراتے جا کے تو کیا ہوتا ہے، مون کی سرفیس پر اتنے گہرے بڑے بڑے 500 میل ہزار میل کا کریٹر جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ گڑے بن گئے. تو یہ میٹیئر زمین پہ کیوں نہیں آتے؟ وائی ڈونٹ دے کم آن ٹو دا مون؟ جی آپ بتائیں بیٹا، آپ تو پڑھتے ہیں نا. جی اور دین دی ادر گڈ آنسر، why don't do they come, do they strike, why don't they strike the earth surface? Ji, there's no gravity, there's gravity in earth, earth pulls them. Yeah, the reason is, aap urdu samajh rahe hain, sab samajh rahe hain, question samajh rahe hain, answer bhi samjhenge. Dekhiye zameen ke surface ke bahar hawa hai, ye hawa ke sath jab wo aake ragad khate hai na, aap dekhte hain jab sky lab wagaira ye cheeze jaati hain upar, jab wo wapas aati hain تو وہ برائٹ ہو جاتی ہیں، جب ایئر کے ساتھ وہ ان کی فرکشن ہوتی ہے، جب وہ ہوتی ہے تو ان کے رگڑ سے فرکشن سے اور ایک ہائی ٹیمپریچر پروڈیوس ہوتا ہے. وہ میٹیورز جب آ کے اس ہوا کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اتنی ہائی سرفیس ہوتی ہے، وہ شوٹنگ سٹار جو ہم دیکھتے ہیں نا، شوٹنگ سٹار، وہ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، وہ ستارہ نہیں ہوتا، وہ میٹیورز آ کے جب ہوا کی سرفیس کو لگتے ہیں تو جل کے خاک ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب یہ کس نے یہ چیز ایجاد کی؟ یہ کون بچا رہا ہے انسان کو؟ اگر وہ میٹیورز آ کے گرتے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا اور زمین کا کیا حال ہوتا؟ ان میٹیورز سے اللہ نے بچایا. زمین پہ کتنے ایریے میں پانی ہے؟ 75%. ٹھیک ہے جی، 1/4 خشکی ہے، اور یہ پانی اگر میلٹ ہو گیا، یہ نارتھ پول اور یہ والا، اگر آربٹ میں زمین تھوڑی سورج کے قریب ہو گئی اور یہ پانی میلٹ ہو گیا تو ہمارا انگلینڈ کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے، پھر یہاں بھی کینیڈا میں بہت زیادہ پانی آ جائے گا، اور کئی علاقے جو ہے زیر آب آ جائیں گے، بڑی تباہی مچ جائے گی دنیا میں. تھوڑا تھوڑا سا پانی میلٹ ہو رہا ہے تو دیکھو انسان سے برداشت نہیں ہو رہا. ہم اتنے پانی کے بیچ میں ایک چھوٹے سے جزیرے کے اوپر بیٹھے ہیں، 1/4 ایریا اور 3/4 پانی ہے. یہ پانی اگر کسی نے کیا آ گیا، سرکشی پہ اتر آیا اور اس نے تباہی مچا دی، تو ہمارا کیا، ایک سونامی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ سارے سمندر میں اگر سونامی آ گئی تو پھر کیا حال ہوگا؟ دو چیزیں، اور تیسری چیز زمین کے اندر کیا ہے؟ لاوا. ایسی آگ ہے، ایسی گرمی ہے کہ جس نے پتھروں کو پگھلا دیا ہے، سٹونز کو میلٹ کر دیا ہے، راکس کو میلٹ کیا ہوا اندر. ایک آگ کے گولے کے اوپر ہم کھڑے ہیں جس کے اوپر 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جس کے اوپر آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت نے ان سے ہم کو بچایا ہوا ہے، اور ہم اللہ کو کہتے ہیں پروردگار میری سمجھ میں آئے گی، ٹائم ہوگا تو نماز پڑھیں گے، نہیں تو پھر دیکھی جائے گی، تو یہ میری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمیں ان تمام چیزوں میں روکا ہوا ہے. سونامی اللہ نہیں بھیجتا، ہمارے اعمال سونامی لے کر آتے ہیں. کشمیر میں زلزلہ اللہ نہیں بھیجتا، یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس رحمت کو بالکل شیٹر کر دیتے ہیں. جب وہ رحمت کی شیلڈ شیٹر ہو جاتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے. سوال پڑھیے محمد والا. یہ اللہ کی رحمت کو ہم شیٹر کر رہے ہیں، اور اپنے رزق نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا ہے. یہ کون سوچے گا؟ جس کی عقل سالم ہے، جو اپنے رب کو جانتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہے. دیکھیے ہم اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء، کان، ناک، آنکھیں، یہ تمام جتنے ہماری باڈی کے ऑर्गन्स हैं, इन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। ये हाथ बड़े काम वाली चीज है, इसके साथ हम काम करते हैं। ये टांगे बड़ी काम वाली चीज है, इसके साथ हम चलते फिरते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी आंखों के साथ ये तमाम चीजें, लेकिन ये सब चीजें कंट्रोल कहां से होती हैं?
दिमाग
से, ब्रेन से। ब्रेन सारों को ऑर्डर्स देता है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, और इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। दुरुस्त है? ये हाथ की वैल्यू कब तक है? जब तक ये मेरे जिस्म के साथ अटैच है। अगर मेरे जिस्म के साथ इसकी अटैचमेंट खत्म हो जाए तो इसकी वैल्यू इसी जीरो वैल्यू है, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं ना। ये टांगों की वैल्यू कब है? जब मेरे जिस्म के साथ अटैच है। मैं कहता हूं कि अगर जिस्म के साथ अटैच भी है, इसकी वैल्यू उस वक्त बनती है जब ये दिमाग की बात मानेगा। अगर दिमाग की बात नहीं मानता ये हाथ, यानी शक हो गया बिल्कुल है, जैसे फालतू हो जाता है, नहीं काम कर रहा, या कोई और वजह से दिमाग की बात मानने से कासिर हो गया, ये अभी एबिलिटी खो गया कि ये दिमाग की बात माने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। इंसान की जिंदगी, डॉक्टर शरीयती ने एक नज्म लिखी थी बड़ी अच्छी, उसमें एक सोच बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी फिक्र की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इंसान की जिंदगी एक जीरो की तरह है। जीरो की तरह हम दुनिया में आते हैं, बचपना है, जवानी है, जवानी के बाद औलाद पैदा करते हैं, बुढ़ापा है, उसके बाद दुनिया से चले जाते हैं। एक सर्कल में हम, हमारी लाइफ एक जीरो की तरह है। जीरो की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है जीरो की? जीरो की कोई वैल्यू नहीं। और अगर 10 जीरो इकट्ठे हो जाए फिर भी कुछ नहीं है। अगर 1000 जीरो हो जाए फिर भी कुछ नहीं। अगर बिलियंस और ट्रिलियंस और लिखते जाए जीरोस, बेहिसाब जीरोस, उनकी कोई वैल्यू है? ये बिलियंस और ट्रिलियंस जीरोस अकेले कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन जब जीरो को वन के साथ अटैच कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? 10 बगैर जीरो के नहीं है ना। जीरो को जब वन के साथ अटैच करते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है। ओरिजिनल डिजिट सिर्फ वन है, टू कोई डिजिट नहीं है, थ्री डिजिट नहीं है। क्या है? थ्री डिजिट है या नहीं है? टू है, नहीं है। बट टू का मतलब है टू वंस, थ्री का मतलब है थ्री वंस, फोर का मतलब है फोर वंस। वन जो है ओरिजिनल डिजिट है, इसलिए वन को जब वन के साथ जीरो अटैच होता है तो उसकी वैल्यू होती है। अगर अटैच नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। एक दूसरी बात, अगर वन के बाद जीरो आएगा तो वैल्यू होगी, अगर वन से पहले आएगा फिर भी वैल्यू नहीं रहती। अगर वन से आगे जाने की कोशिश करेगा फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये इंसान जो जीरो है, ये भी जब अपने मालिक और खालिक के साथ अटैच होता है तो उसकी वैल्यू बनती है। अगर अटैच ना हो, ये मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। सलवार पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इंसान अगर अपनी वैल्यू बनाना चाहता है तो उसको उस वन के साथ अटैच होना उसके लिए जरूरी है। उस एक के साथ जिसको हम अपना मालिक और खालिक, जिसने हमें खल्क किया है, जिसने हमें रिस्क दिया है, जिसने हमारे लिए जमीन बनाई है, जिसने हर लम्हे हमारे ये सांस हवा चलाई है कि हम सांस लें उससे। लेकिन इंसान के लिए, मैंने उस गुज़िश्ता दिनों जिक्र किया था ना, कोई भी इंसान बगैर ईमान के दुनिया से नहीं जाता। कोई भी इंसान, चाहे वो शद्दाद हो, नमरूद हो, फिरौन हो, यजीद हो, कोई भी हो, बगैर ईमान के नहीं जानता। लेकिन ईमान कब लाते हैं? जब मलकुल मौत सामने आ जाता है। वो ईमान फायदे का नहीं, ईमान वो फायदे का है जब इंसान आजाद मर्जी से अपने रब की तरफ आए। और अभी मैंने जिक्र किया था ना कि हमारा जिस्म के हाथ पांव टांगे नाक कान, ये तमाम आजाद, इनकी वैल्यू उस वक्त है जब हमारे जिस्म के साथ अटैच हो, जब दिमाग की बात मान रहे हो तो फिर इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से माशरे में हम जितने जीरोस हैं, जीरोस, हम जितने आजा हैं, हम ऑर्गन हैं इस दुनिया के, इस मिल्लत के हम अज्जा हैं। मिल्लत जिसको अल्लाह ने इस्लाम कहा है, मुसलमान को एक उम्मत कहा है, इस उम्मत का हम हिस्सा हैं। उस हिस्से होने के नाते हमारी वैल्यू उस वक्त होती जब एक के साथ अटैच हो। लेकिन अल्लाह ने भी इन जिस्म के लिए, इस जिस्म के लिए दिमाग किसे करार दिया है? اس جسم کا دماغ کون ہے؟ دماغ ہمارے لیے اللہ نے انبیاء مرسلین اور امام اور بالخصوص اس دور میں ہمارے لیے جس پہچان کروائی اللہ نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کی حیثیت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے جسم کے لیے دماغ ہے، جیسے عقل ہے، شعور ہے، اسی طریقے سے معاشرے کے لیے امام، وقت کا امام کیا ہوا کرتا ہے؟ گائیڈ لیڈر ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ بنیادی ہتھیار ہے جس کی وجہ سے انسان حق کا، حقانیت کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے راستے کی طرف آتا ہے. اور اللہ نے آئمہ کو خلق اس لیے کیا، ہمارا امام اس لیے بنایا تاکہ ہم بحثیت ایک معاشرے کے، ایک انسانیت کے، ایک امت کے دنیا میں اور آخرت میں فلاح پا سکیں. صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد محمد. اس کے مقابلے میں لوگ آئے کہ بھائی کیا ضرورت ہے ادھر امام کی بات ماننے کی، امام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو امام کو، ہمارے عقل دیے، ہماری مثال ان لوگوں کی طرح جو گاڑی خرید کے لے آتے ہیں نا، پھر اس کی وہ بک نہیں کھولتے، اونرز مینیول ہوتا ہے وہ نہیں کھولتے. جتنا بھی تجربہ کار انسان ہو، ساری عمر گاڑیاں چلائیں، جب نئی گاڑی لے کے آتا ہے اس کا مینیول کھول کے دیکھتا ہے کون سا بٹن کیا کام کر رہا ہے، گاڑی کو کیسے یوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ہماری گاڑی جو اللہ نے ہمارے حوالے کر دی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک مینیول خدا نے قرآن کی صورت میں بھیجا ہے. اور وہ تو جناب سارے صرف قرآن بھیج دیا نا، اللہ نے ساتھ ایک ایسی ہستیاں بھی بھیجی، جیسے آج کل آئندہ شاید ہو جائے ایسا کہ مینیولز کے ساتھ ایک سی ڈی بھی موجود ہو جو آپ آن کریں تو آپ کو بتائے کہ کون سی چیز کو کیسے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے بھی اس کتاب کے ساتھ کچھ استاد بھیجے کہ جو سمجھاتے ہیں کہ اس قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے اپنے عمل کرنا ہے. ورنہ اس جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرو گے دنیا میں استعمال ہو جائے گا، آخرت کا فائدہ نہیں ملے گا. اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ؟ کیونکہ اللہ نے جب ہمیں اپروچ کیا تو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ جبرائیل کو وہی نہیں، جبرائیل نے آ کے پیغمبر اکرم کو دی، پیغمبر اکرم نے ہمیں بتایا کہ یہ آئے، میں اطہار کو والی و وارث بنا دیا کہ یہ میری طرف سے تمہارے والی و وارث ہے، تمہیں بتائیں کہ قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے امت، ایک ہوتا ہے امام. علماء بیان کرتے ہیں اس چیز کو، امت کا کام ہوتا ہے اپنے امام کا تحفظ کرنا، ڈیفینڈ کرنا اور ان کے گرد جمع ہونا اور ان کی ہر بات کو ماننا. امام کو کیا ماننا ہوتا ہے؟ کہ وہ امام ہے. کوئی ڈیموکریسی ہے کہ اگر 10 بلین آدمی ایک امام کو مان لے تو وہ امام بن جائے گا؟ نہیں، امام امام ہے. ساری دنیا تسلیم کر لے پھر بھی امام ہے، ساری دنیا انکار کر دے پھر بھی امام ہے. لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ نقصان کریں گے، لوگ اپنا نقصان کریں گے اگر امام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. تو ہم اپنے فائدے کے لیے، ہمارا فائدہ اس میں کہ امام کے ساتھ، امام منبع فیض ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور فیض امام کے ذریعے آتا ہے. وہاں پہنچیں گے تو وہ برکت، فیض اور فائدے ہمیں ملیں گے. تو لہٰذا ہمیں امام کے اوپر احسان نہیں کرنا ہے، ہم اگر پہنچیں گے ہماری ذمہ داری بن گئی ہم امام تک پہنچے. اس کے بعد امام کی علوم سے، الہام امام کی گائیڈنس سے ہم آگے بڑھیں. کوئی ایسا نہیں ہے ووٹ پڑ رہے، کتنے لوگوں نے امام کو مان لیا تو اس امام کو زیادہ وہ ووٹ مل گئے اس فلانے امام کو کم، ایسی بات نہیں ہے دوستو. ووٹنگ نہیں ہے، امام کو امام ماننا ہے. کیسے مانیں گے امام؟ کیسے پتہ چلے گا ہم نے امام مان لیا ہے؟ کیسے مانیں گے؟ کہ ہم اس کے ڈوز اور ڈونٹس پہ عمل کریں. ہم نے امام کیسے مانا؟ جب اس کے ڈوز اور ڈونٹس پہ عمل کر رہے ہیں، ہماری خواہشات پیچھے چلی جائیں، یا میرے اندر شیطان چابی دے رہے یار یہ دیکھو تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا وہ مسئلہ ہے، تمہارا فلاں مسئلہ ہے، تمہاری یہ بات ہے، تمہاری وہ بات ہے. آپ سب ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میری باتیں جنرل ہوتی ہیں. میں اس ممبر میں جو اپنا جواب تیار کر رہا ہوں نا آخرت کے لیے، اس میں میں ملاوٹ میری نظر میں کوئی فرد اور انڈیویجول کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں میں پہلے مجلس پڑھ رہا تھا تو کسی نے آگے کہا کہ مناظر یہ جو آپ نے بات کی ہے فلانے کے، میں کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہوگا یہ پرابلم ہے. میں بالکل جنرل بات کر رہا ہوں، ادھر کی باتیں صرف پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور مجھے میری خیانت ہو جائے گی اگر میں کسی انڈیویجول کو مد نظر رکھا. ہاں اصلاح کے لیے کوئی بات ہوگی میں ڈائریکٹ کروں گا بھائی یہ بات ہے آپ اس طرح اصلاح کر لو تو یہ اچھی بات ہے انڈیویجول، لیکن یہاں پہ میری کلی جنرل بات ہوتی ہے. کسی انڈیویجول کی طرف سے کوئی انڈیویجول کی بخلاف کوئی بات اگر کوئی ملتا ہے کوئی بات، وہ ڈراموں میں کہتے ہیں نا کہ وہ اگر کوئی کسی سے کریکٹر کے ساتھ کوئی مماثلت ہے تو وہ بائی چانس ہے اس کی کوئی وہ ویلیو نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وجود کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے اور خالص خدا کے لیے خدمت کر سکیں. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد.
اللہم صلی
اللہ علیہ وسلم. تو امام کے ساتھ اٹیچ ہونا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اپنے بھلے کے لیے. اور کیسے اٹیچ ہوں گے, کیسے پتا چلے گا, آپ کیا بتاتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ امام کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ ہاں, ان کے ڈوز اور ڈونٹ پہ عمل کریں گے. دیکھیں آلہ صاحب آپ کو لوگ بچا جاتے ہیں, بار بار سوالوں کے جواب دیتے ہیں. لیٹ آئے تو اب تبھی پھنستے رہے. سوال پڑھ دیے محمد و آل محمد. بولتے ہیں کہ اسی میں کرتے ہیں, لیکن مطلب ہے یہ کوشچنز اس لیے تاکہ ہمیں یاد رہے. دیکھیں ہم سب جب امام کے ڈوز اور ڈونٹس پہ عمل کریں پھر ہم نے امام مانا نا. امام کا کیا ماننا ہے کہ مولا میں آپ کو مانتا ہوں, مولا یو آر گریٹ, مولا کہتے ہیں ایک گلاس پانی دو, کہ مولا آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو, مولا کہتے ہیں بھائی ایک گلاس پانی چاہیے, کہتے ہیں مولا آپ کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا ہوں, مولا کہتے ہیں ایک گلاس پانی دو, ہم کہتے ہیں مولا آپ کائنات کی بہترین ہستی ہے, مولا کہتے ہیں ایک گلاس پانی چاہیے بھائی, ہم کہتے ہیں مولا یو آر دا گریٹسٹ مولا ان دا یونیورس. سب کچھ کرتے ہیں جو مولا نہیں, یہ مولا نہیں مانا میں نے. مولا اس نے مانا جو مولا کے آنکھ کے اشارے سے سمجھ گیا کہ مولا کی مرضی کیا اور اس کے مطابق عمل کیا. مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور لے جایا جا رہا ہے. ابو ذر بھی کھڑے ہیں, سلمان بھی. آپ لوگ سنتے ہو علماء سے کہ ابو ذر کا کیا مقام ہے اور سلمان کا کیا مقام ہے. ابو ذر نے تلوار نکال دی, سلمان خاموش رہے. بعد میں لوگوں نے آ کے کہا سلمان تیرے ایمان کے بڑے چرچے تھے, آج مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی, مولا بے وقت آیا تو خاموش رہا, ابو ذر نے تلوار نکال دی. سلمان مسکرا دیے, کہا دیکھو جب مولا کے گلے میں رسی تھی نا اور مولا کو لے جایا جا رہا تھا, ابو ذر کے بھی جذبات تھے میرے بھی جذبات تھے. ابو ذر جذبات سے مغلوب ہوا, اس نے تلوار نکال لی. میں نے مولا کے چہرے سے مولا کی مرضی پڑھی اور اپنے جذبات پر مولا کی مرضی کو فوقیت دی. یہ امام کو امام ماننا ہوتا ہے. میرے جذبات اپنی جگہ, میری سمجھ بوجھ عقل شعور ساری چیز اپنی جگہ پہ. یاد رکھیے بات تب بنتی ہے امام ماننے کی جب مولا کی مرضی پہلے آئے میری مرضی ہو ہی نہ. یہ نہیں کہ مولا کی مرضی پہلے میری مرضی بعد میں, نہیں, مولا کی مرضی پہلے آئے اور میری مرضی ہو ہی نہ. مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی, جو تیری پسند وہ میری پسند, مولا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن, جو تیرا دوست وہ میرا دوست, مولا جو تو چاہے وہ میں کروں. یہ ہوتا ہے کسی کا عبد بن جانا. اور وہ عبد بنا کے اپنی جیب میں نہیں رکھتے, وہ ہمیں اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ امام ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجی گئیں ہماری ہدایت کے لیے, ہماری گائیڈنس کے لیے. لیکن ہم نے کیا کیا, لوگوں نے کیا کیا ان اماموں کے ساتھ؟ صلوات پڑھتی ہے محمد وال محمد.
اللہم صلی علی
جب امت اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتی نا تو امام گوشہ نشین اور تنہا ہو جایا کرتے ہیں. امام اگر گوشہ نشین اور تنہا ہو گیا, آپ کو پتا ہے میں کڑوی باتیں بھی کیا کرتا ہوں, اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں احساس ہو. یعنی اگر بتایا جائے کہ یہاں پہ اندھیرا ہے تو یہ ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بتایا جاتا, یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ روشنی کا بندوبست کیا جائے. یہ بتانا کہ ہم لوگ مطلب ہے ہماری غلطیاں کمزوریاں کو بتایا, یہ مطلب ہے ہماری حوصلے پست کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے. مولا تنہا ہو گئے اور مولا کی تنہائی کس وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ سے. لوگ موجود نہیں تھے, لوگ امام کی کوئی کمی نہیں تھی, گائیڈنس کی کوئی کمی نہیں تھی, ان کے علم کی کمی نہیں تھی, ان کے پریکٹیکل کی کمی نہیں تھی, کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی, پبلک کی کمی تھی, لوگ موجود نہیں تھے. اور ایک کے بعد ایک امام مولا کو مسجد کوفہ میں, امام حسن کو زہر دیا گیا, امام حسین کو کربلا میں. لیکن کربلا کو زندہ رکھنے والے امام امام سجاد, آج ان کی شہادت کا دن ہے. کل شب شہادت تھی, اگر شب شہادت میں ذکر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے, روز شہادت ذکر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے, ذکر کرنا مقصود ہے. ورنہ تمام اماموں کا ذکر میری نظر میں ایک ذکر ہے. یہ سب شہادتیں یہ مولا علی کی شہادت نہیں ہے, امام حسن کی نہیں ہے, امام حسین کی نہیں ہے, امام زین العابدین کی نہیں, اماموں کی شہادتیں نہیں ہیں, یہ سب رسول پاک کی شہادتیں ہیں. یہ رسول پاک کو قتل کیا گیا, کیونکہ رسول پاک فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد. یہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ نبھائی گئی ہے. تو آج ذکر مولا سجاد کا, وہ جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا, وہ اور ان کی پشت پناہی کرنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہ, ثانی زہرا, زہرا کی مظلومیت کی وارث, زہرا مظلومہ کی مظلومیت کی وارث حضرت ثانی زہرا اور امام سجاد. دوستو ہم آج بیٹھے ہیں, 1400 سال سے زیادہ گزر گئے کربلا کے واقعے کو, ہم بیٹھ کے روتے نا جب بھی حسین کا نام آتا ہے, کربلا کا ذکر آتا ہے, ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہونا فطری بات ہے. اگر آنکھوں سے اشک نظر نہ آئے تو دل رو رہا ہوتا ہے, مغموم بیٹھے ہوتے ہیں ہم مولا حسین کے غم میں. آج اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح کسی زمانے میں بی بی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی تھی شہید ہوتا ہوا, ہم اسی طرح ہم سن کے روتے ہیں. امام سجاد وہ ہستی ہے جو دیکھ کے روتے ہیں, ہم نے اور امام سجاد میں یہ فرق ہے, ہم سن کے روتے ہیں 1400 سال کے بعد. امام سجاد وہ جنہوں نے دیکھ کے روئے کہ جب مولا حسین آئے پر رخصت کے لیے آخری وقت میں, تو دیکھا پہلی بار بابا کو کہ حسین آئے اور کس انداز میں کہ تنہا ہے. پوچھا بابا وہ عباس اور علی اکبر کا, کہا بیٹا شہید ہو گئے. کہا قاسم اور ساتھی, کہا بیٹا ایک تو بچا اور ایک میں بچا ہوں. کہتے امام سجاد اٹھنے لگے, بیماری نے اجازت نہیں دی, اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جوان غیور بیٹا امام سجاد جیسا ہو اور حسین جیسا باپ رخصت ہو رہا ہو اور سب شہید ہو جائیں اور ایک بیٹا ہے جو بچ جائے اور وہ نہ جا سکے, خدا نے مسئلے تو دین تھی نا, اور اس کے دل پہ کیا گزرے, امام سجاد نہیں جا سکے. اور پھر اس کے بعد جو مظلومیت امام سجاد کی, سید سجاد ہر جگہ شکر پروردگار کرتے رہے, پروردگارا تیرا شکر ہے. یہ اس چیز کے علم بردار تھے جو حسین کہتے تھے نا, پروردگارا تو بول کیا چاہیے تجھے, میں قاسم دوں تجھے, علی اکبر دوں تجھے, عباس کے بازو چاہیے تجھے, حر چاہیے تجھے, حبیب ابن مظاہر چاہیے تجھے, میرا چاہیے جسم. حسین کے آخری فرامین تھے نا کہ اگر دین کی بقا اس بات پہ ہے کہ حسین قتل کر دیا جائے تو اے تلواروں آؤ اور حسین پر ٹوٹ پڑ. آج امام سجاد بھی وہی, امام سجاد کا جہاد, امام سجاد وہ ہیں جنہوں نے خیمے جلتے ہوئے دیکھے, جنہوں نے بیویوں کی آہ و بکا سنی, وہ ہیں جنہوں نے شام غریبہ گزاری, وہ ہیں جنہیں کاروان کے پیچھے باندھا گیا, جن کے گلے میں توپ اور زنجیر ڈالے گئے اور کوفہ اور شام کے سفر کیے. مدینے میں ایک مرتبہ کہتے ہیں امام سجاد کے پاس کوئی شخص آیا, کہا مولا آپ ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے اور کچھ عرصہ پہلے مسلم بن عقیل وہاں گئے تھے, لیکن عجیب عالم تھا جب مسلم بن عقیل آئے تھے تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا, شیر کی طرح چل رہے تھے, حوصلے بلند تھے, اور جب آپ آئے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا, آپ کی آواز کمزور تھی. کہتے تڑپ اٹھے امام سجاد, کہا شخص تو نے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں مولا؟ کہا جب مسلم بن عقیل آیا تھا تو تنہا تھا, جب میں آیا تھا تو زہرا زاہیہ میرے ساتھ تھی, سیدانیہ میرے ساتھ تھی, اس عالم میں میں آیا تھا. امام سجاد کے مسائل آپ سنتے ہیں کہ جب کوفے میں ایک کاروان پہنچا ہے تو لوگ آ کر صدقے کی روٹیاں دے رہے تھے, امام سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوئی. وہ بیویاں جن کے کبھی سر نہیں دیکھے تھے, سر حسین جھک جایا کرتا تھا, سر عباس جھک جایا کرتا تھا, لیکن امام سجاد کیسے برداشت کرتے تھے؟ عزاداروں کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کریں, ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ امام سجاد کے دل پہ کیا گزری, ہم کبھی محسوس کریں کربلا جا کے, ہم دیکھیں. کہتے ہیں کہ کوفے میں زنجیروں میں بندھے ہوئے ایک روز کیا ہوتا ہے, بی بی کی نگاہ پڑتی ہے تو امام سجاد موجود نہیں, امام سجاد موجود نہیں, اور تھوڑی دیر بعد جب امام سجاد نظر آئے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ اما کربلا سے آ رہا ہوں. اما کربلا سے آ رہا ہوں. کہا بیٹا کھا کیا لے؟ کہتے گیا میں سارے لاشیں دفنایا, اسد کو ساتھ لیا, لاشیں دفنا دی, سر بریدہ لاشیں کیسے پہچانے ہوں گے؟ ہاتھ کٹے ہوں گے تو پہچان لیا کہ عباس کا لاشا ہے, سینے پہ پرچی دیکھی ہوگی تو سمجھ لو گے کہ اکبر کی لاشا ہے. اگر بہت ہی کچلا ہوا جوان لاشا دیکھا ہوگا, نوجوان نوخیز کلی کا, تو سمجھ گئے ہوں گے قاسم کا لاشا ہے. اگر کسی بچے کا سر بریدہ لاشا دیکھا تو سمجھ گئے ہوں گے علی اصغر ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب سارے لاشے دفنا چکے تو اپنے بابا کے لاشے کے پاس آئے. ہم جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں نا تو یا علی کی آواز ہماری خود بخود ہمارے زبان پہ آ جاتی ہے, لیکن پتہ نہیں مولا سجاد نے کیا کیا. کہتے ہیں جب قبر تیار ہو چکی تو شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کروں اس وقت اپنے بابا کا, اور وہ بھی بابا حسین جیسا. کہتے اس وقت دیکھا سیاہ لباس میں ملبوس سے ایک بیوی سجاد سے کہتی ہے بیٹا مجھے دے. بیوی اپنے آغوش میں اس حسین کو لے لیے جس کے لیے بندے کفن کھول دیے تھے, جس کو بچپن میں اپنے سینے کے ساتھ لگاتی تھی اور لوری دیتی تھی. مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی ہیں نا. کہتے بیوی کیا لوری نہیں دیتی, کہتی نہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین. کہتی ہے کہ وہ حسین کو کہتی تھی اے میرے حسین بیٹے, اے میرے حسین بیٹے, اور ساتھ کہتی ہے اے میرے مسافر بیٹے, اے میرے مسافر بیٹے. بی بی کو کربلا کا سفر یاد آ جاتا. خیر امام سجاد ہے توپ اور زنجیر, کوفہ اور شام, شام کا دربار. امام سے جب پوچھا گیا نا مولا اس سارے سفر میں سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی, مولا نے نہیں کہا جب مدینہ چھوڑا, نہیں کہا جب کربلا پہنچے, نہیں کہا جب پانی بند ہوا, نہیں کہا جب عباس کے بازو کٹے, نہیں کہا جب علی اکبر کے پرچی لگی, نہیں کہا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا, جب علی اصغر شہید ہوئے, جب بابا شہید ہوئے. تین مرتبہ کہتے ہیں اشام اشام اشام. مولا کیا تھا شام؟ شرابیوں کا اور جواریوں کا مجمع تھا, اور بیویوں کو باندھ کے لایا گیا تھا سر ننگے, اور یزید ایک ایک کا نام پوچھتا تھا, کہا جاتا تھا یہ فلاں بنت فلاں ہے. غیرت امام کو یہ بات نہیں بھولی, ساری عمر امام خود کے آنسو روتے رہے, ساری عمر خود کے آنسو روتے رہے امام. کہتے ہیں کربلا کا واقعہ گزر گیا, آزادی مل گئی, مدینے آ گئے, لیکن امام سجاد کی زندگی کو بدل گیا یہ بات. کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی جانور ذبح کے لیے لے جایا جاتا, کوئی قصائی لے جا رہا ہوتا ہے, امام سجاد راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں شخص یہ بتا اس جانور کو تو نے پانی پلایا, کیا پانی پلایا تو نے اس جانور کو, اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے. عزاداروں جب انسان کے جسم پہ زخم لگتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے تلوار کا یا کوئی اور خون بہ جاتا ہے, تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے. تو اس لیے کہتے تھے امام سجاد کیا پانی پلایا, یہ تو کہ جب ذبح کر رہے ہو تو اس کو پیاس لگے اس کو پانی پلانے والا کوئی نہ ہو. کہتے ہاں میں نے پانی پلا لیا ہے, میں نے اس کو تین بار پانی پلایا, جب اس نے منہ اٹھا لیا پھر میں اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہوں. تو امام کہا کرتے تھے میرے بابا کو تین دن کا پیاسا ذبح کیا گیا کربلا, میرے بابا کو پانی نہیں دیا گیا کربلا میں, کسی کو پانی نہیں ملا, ہر کوئی پیاسا گیا. کہتے امام سجاد کی زندگی کا رنگ ہی بدلا ہوا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کسی نے دعوت دی کہ شادی کی دعوت ہے, کہا ہم نے کربلا کے واقعے کے بعد شادیاں چھوڑ دی. آیا پھر مومن تھا, کہا مولا حسین کے غم کی محفل ہے. امام چلے گئے, امام کو بٹھایا گیا بڑی عزت اور احترام سے. بٹھانے کے بعد محفل شروع ہوئی, ذکر کیا گیا, محفل ختم ہوئی تو نگاہ پڑی کہ امام سجاد دی, دیکھا تو جان جوتے اتار کے وہاں پہ امام بیٹھے. مولا آپ کہاں بیٹھے, یہ آپ کا مقام نہیں ہے, آپ کے آنسو سے اشک جاری ہے, کہا تم کیا جانتے ہو کس کس مقام کے لوگ اس محفل میں موجود ہیں. امام ساری عمر روتے رہے اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ بابا میں کیا ظلم ہوا, اور آخر جب دنیا برداشت نہیں کر سکی دین کے دشمنوں نے زہر دیا, ولید کی طرف سے زہر دیا گیا, مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزاداروں امام بات کر آتے ہیں غسل دینے کے لیے, اور غسل دیتے ہوئے ایسا گریہ بلند ہوتا ہے, اور وہ گلیہ خاموش نہیں ہوا، کہتا کہ میرے بابا کے جسم پر وہ توپ کا نشان ابھی تک زخم ابھی تک موجود، وہ میرے مولا یہ کیسا نشان تھا کربلا کا؟ توپ کا نشان تو نظر آ گیا لیکن مولا جو آپ کے دل کے اوپر زخم لگا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، لیکن مولا آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا۔ میرے مولا حسین جب کربلا میں تھے، میرے مولا حسین جب کربلا میں تھے تو نہ غسل ملا نہ کفن ملا، بے گور و کفن لاشا سارا کی اولاد کا۔ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے امام سجاد کا واسطہ، پرستگارا کربلا کو اپنے وجود میں، اپنے دلوں میں، اپنی روح میں زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پرستگارا میں حق محمد و آل محمد دین کو سمجھنے اور دین کو اپنے وجود پر، اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پرستگارا ہمیں کربلا کا اور حسین کا اور زینب کا سفیر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآل أطهار۔ مادر حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین۔